आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी सुबह का आगाज अल्लाह के पाक और बाबर के नाम से कर लिया होगा। सलाम अर्ज करता हूं हसन की खिदमत में।
वालेकुम अस्सलाम खुर्रम, और अजीज नाजरीन आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। 7:31 हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक। हर रोज़ ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जुमे के अलावा। जुमे में वैसे आप रिपीटेड प्रोग्राम देखते हैं। एक नुक्ता आप लोग याद रखें कि ये प्रोग्राम हम लोग इसलिए आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि आपका दिन बहुत ही अच्छी तरह शुरू हो और कुछ ना कुछ आपको हासिल हो,
एनर्जी से भरा हुआ दिन गुजरे आपका।
ये बहुत ही अहम नुक्ता है खुर्रम।
अच्छा जी, आज एक स्पेशल प्रोग्राम हम लोगों ने तैयार किया है, और स्पेशल जो है वो हसन आपको बताएंगे वो क्यों स्पेशल है।
अभी हम लोग पहले चलेंगे, आज की दुआ देखेंगे,
ठीक है,
फिर उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हदीस आप एक मुलाहिजा फरमाइए, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और हम लोगों के प्रोग्राम के खुसूसी होने की वजह सुनिएगा उसके बाद।
नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों जूदो सखावत करने वाला सरदार करार पाता है और बुख़ल करने वाला जलीलो रुस्वा हो जाता है। मोमिन न बुराई करता है न ही उज़्र पेश करता है, जबकि मुनाफिक हर रोज़ बुराई करता है और हर रोज उज़्र ख़ाही करता है।
खुश आमदीद आते हैं आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। आप लोगों ने बहरहाल नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान मुलाहिज़ा फरमाया, और इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे इस पर अमल करने की।
इंशाल्लाह बहुत ही अहम फरमान था, यानी अहम तो सारे होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ के हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एक बार सोचें उसके बारे में।
बिल्कुल
बहुत ही अहम नुक्ता।
बिल्कुल ऐसे इसलिए हम दिखाते हैं ताकि हमारे नाज़रीन उस पर सोच सकें, हम लोग मिल बैठ के उस पर सोच सकें। अच्छा, आज आप बता रहे थे कि क्यों खुसूसी हमारा प्रोग्राम।
हाँ, हम लोग का प्रोग्राम इसलिए खुसूसी है कि हम लोग कुछ अशआर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं।
अच्छा,
हम ये अशआर जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे वो किस लिए है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है। मदीने की तरफ जाते हुए घबरा रहा था, जलाल ऐसा कि दिल सीने से निकला जा रहा था। मिसाल फर्दे सियां थी किताब उम्र रफ्ता, कोई मुझ में था जो सफ़े उल्टा जा रहा था, उलटता जा रहा था। बुलावे पर यकीन था और कदम उठते नहीं थे, अजब सैले अलम आँखों में उमड़ा रहा था। हर एक बोला हुआ जुमला, हर एक लिखा हुआ लफ्ज़ लहू में गूंजता था और क़यामत ढाता जा रहा था, और क़यामत ढा जा रहा था। और ऐसे में उसी एक नाम ने की दस्तगीरी, वही जो मुंतहाए हर दुआ बनता रहा था। बहुत नामुतमैन आँखें अचानक जाग उठीं, कोई जैसे दिले कम फहम को समझा रहा था। मदीना सामने था, मुंतज़िर था दर सखी का, दिल आज़ुर्दा अपने बख्त पर इतरा रहा था। दुआ बाद अज़ दुआ, सजदा ब सजदा, अश्क दर अश्क, मैं मुश्ते खाक था और पाक होता जा रहा था। ये कलाम किसका है? उसी को हम लोगों ने दावत दी है, प्रोफेसर इफ्तिखार आरिफ को, जो थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम लोग को ज्वाइन करेंगे। और मैं उनसे माजरत खाऊं कि मैं बाज़ जगहों पे अटक गया। बहरहाल अशार माशाल्लाह ऐसे अच्छे हैं कि उसी में इतना रोब होता है कि आदमी थोड़ा काँपने लगे, घबरा जाता है।
बहरहाल ये है कि आज स्पेशल प्रोग्राम हम लोगों ने उनकी खिदमत में तैयार किया है, और इंशाल्लाह आज उनसे हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, और देखते हैं बहरहाल
एक और खूसी दिन भी है उसके बारे में भी इंशाल्लाह।
ज़बरदस्त, ये जो है हसन जो है राज पे राज फाश करते जा रहे हैं आप लोगों की खिदमत में। बहरहाल अभी वक्त हुआ है हम लोगों का वर्जिश करने का, चलते हैं मिलके वर्जिश करते हैं, फिट फाट होते हैं, और उसके बाद फिर हमारे खुसूसी मेहमान इंशाल्लाह स्टूडियो में तशरीफ ले आएंगे और फिर उनसे हम गुफ्तगू का हिस्सा शुरू करेंगे।
तो जिस्मानी हिस्सा, और यानी जिस्मानी तौर पर और इंशाल्लाह रूहानी तौर पर दोनों का आज हमने आपका ख्याल रखा है, तो हमारे साथ रहिएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امید کرتا ہوں کہ آج تک جتنی بھی آپ کو اسٹیپس سکھائیں، جتنی ورزشیں بتائی ہیں، وہ آپ لوگوں نے انجام دی ہوں گی. ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس اسٹیپ میں ہم کمر کی ورزش کریں گے چاروں ہاتھ پیر سے. جن لوگوں کو کمر کا پرابلم ہے یا فارم کمر کے خراب ہو گئی ہے یا مہرے جو ہیں کمر کے اس میں پرابلم ہے، ان کے لیے ورزش بہت اچھی ہے. زمین پہ بیٹھتے ہیں اور اس ورزش کو انجام دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک چھوٹا بچہ، ایک نوزاد زمین پر اپنے چاروں ہاتھوں پیروں کے ذریعے چلتا ہے، اس طرح چلیں گے. اپنے ہاتھ کو دیکھیں، ہاتھ میں ہمارے جو ہے وہ ہماری کلائی، ہمارا ہاتھ بازو اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک لیول پہ ہونی چاہیے. دونوں پیر ہمارے بھی اسٹریٹ ہونے چاہیے، نہ بہت زیادہ کھلے ہونے چاہیے نہ بہت زیادہ بند ہونے چاہیے. دونوں ہاتھ بھی بالکل بہت زیادہ نہ کھلے ہوں اور بہت زیادہ بند بھی نہ ہوں، بالکل سامنے کی طرف ہوں. اور سانس لینے کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے سر کو اندر کی طرف لے کے جائیں گے اور پیٹ کو اندر کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سیدھے ہوں گے. دونوں ہاتھ ہمارے بالکل سیدھے ہونے چاہیے، سر کو ہم اندر لے کے جائیں گے اور رانوں کو بھی اندر کی طرف کھینچیں گے. دوبارہ باہر کی طرف لے کے آئیں گے، سانس لے کے اپنے پیٹ کو اندر کی طرف کھینچیں گے دونوں ران، اور سر کو ہم موڑیں گے اور اس کے بعد پھر سانس چھوڑتے ہوئے اپنے سر کو سیدھا کریں گے. دوبارہ اس سٹیپ کو انجام دیتے ہیں، سانس لیں گے اور یہ دوسرا سٹیپ ہے. اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہم اپنی کمر کو اندر کی طرف کھینچیں گے. دوبارہ دیکھیں میں اس کو کس طرح انجام دیتا ہوں، سانس لے کے دوبارہ سر کو اوپر کھینچیں گے اور کمر کو اندر کی طرف. پیٹ بھی ہمارا بالکل کھینچا ہونا چاہیے اور کمر ہماری اندر کی طرف جھکے. دوبارہ سانس لیں گے، سر کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے، کمر کو اندر کی طرف. دوبارہ سیدھے ہوں گے. اب میں اپنے دوست پہ اس سٹیپ کو آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں سر ان کا بہت زیادہ نیچے نہیں جا سکتا، اس لیے جو ہے وہ جتنا نیچے جاتا ہے اتنا نیچے جائے، اور دیکھیں جتنا زیادہ جو ہے وہ سر اوپر جا سکتا ہے یا نیچے جا سکتا ہے اتنا ہی لے کے جائیں گے. اور یہ جو گردن کا جو حصہ ہے اس سے جو ہے وہ سر اس جگہ سے موو کرنا ہے، کمر کو اپنی موو نہیں کرنا، کمر ہماری بالکل صاف ہونی چاہیے. اب اسی اسٹیپ میں جو دوسری ورزش ہے اس کو ہم انجام دیں گے. سانس لینے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کریں گے، بالکل پیچھے کر کے ان کو ہم اپنی رانوں کے ساتھ رکھیں گے، ملا کے اپنے گھٹنوں کے ساتھ. اور دیکھیں آپ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کو نہ موڑیے گا، بلکہ اپنے ہاتھ ہمارے سیدھے ہونے چاہیے. دوبارہ سانس لیں گے، اپنی گردن کو جو ہے وہ اندر کی طرف رکھیں گے اور اسی حالت میں ہمیں رہنا ہے تھوڑی دیر. دونوں ہاتھوں کو اندر کی طرف لے کے آئے، پیٹ کھینچا ہوا، کمر آپ کی گول، اور بہت سانس چھوڑتے وقت جو ہے وہ اپنے سر کو ہم زمین کی طرف موڑیں گے. دوبارہ جو ہے وہ سانس چھوڑیں گے اور بہت آرام سے ہم سیدھے ہو جائیں گے اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں گے. دوبارہ سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دوبارہ اپنی ران کو، اپنے سر کو اور اپنے بدن کو موڑیں گے، اپنی کمر کو گول کر لیں گے اور پھر سانس لے کے دوبارہ سانس چھوڑتے ہوئے دوبارہ سیدھے ہوں گے اور پھر دوبارہ موڑیں گے. پیٹ ہمارا بالکل اپنے کنٹرول میں ہونا چاہیے، کھینچا ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہم دوبارہ اپنے سر کو اوپر لے کے آئیں گے. یہ ہو گیا. نئے اسٹیپ کو انجام دیتے ہیں، ایک اور اسٹیپ. سانس لیں گے، دوبارہ اپنی کمر کو اندر کی طرف کھینچیں گے اور دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے، آگے کی طرف اپنے بدن کو کھینچیں گے اور دوبارہ سانس لیں گے. سانس چھوڑتے وقت اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے کے آئیں گے. میں ایک دفعہ ان پہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح یہ ورزش کرتے ہیں. بالکل حالت اپنی نیچرل حالت میں ہے، سر بالکل سیدھا ہے، سانس چھوڑتے ہوئے جو ہے وہ اپنی کمر کو اندر کی طرف جھکائیں گے. نہیں دیکھیں دوبارہ سے سانس لے کے سانس چھوڑیں گے، سر کو اوپر کریں گے، اپنی کمر کو نیچے رکھیں گے اور پھر دوبارہ سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے وقت دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. بالکل جو ہے وہ آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. دوبارہ سانس لے کے واپس آئیں گے اور اپنے ہاتھوں کو واپس لے کے آئیں گے، اپنی جگہ پر، نارمل جگہ پہ واپس آ جائیں گے. ایک دفعہ اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سائڈ سے میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہماری باڈی کس طرح تبدیل ہوگی. سانس لیں گے، پیٹ کو اندر کی طرف کھینچیں گے, سر کو اندر کی طرف جھکائیں گے, رانوں کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے, دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت جو ہے وہ اپنے سر کو سیدھا کریں گے, نارمل حالت میں آئیں گے, دوبارہ سانس لے کے اندر کی طرف اور سانس چھوڑتے وقت دوبارہ ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے, دوبارہ سانس لیں گے, اپنی پیٹ کو گول کریں گے, پیٹ کو اندر کریں گے, سانس لے کے اپنے سر کو زمین کی طرف جھکائیں گے, سانس لے کے دوبارہ سانس چھوڑتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھا کریں گے, اب اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے, دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے, دوبارہ پیٹ کو موڑیں گے, سر کو اوپر کی طرف کریں گے اور اسی حالت میں دوبارہ سانس چھوڑ کے اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف لے کے آئیں گے اور پیٹ کو بالکل آگے کی طرف کھینچ لیں گے, سر بالکل زمین سے لگ جائے گا آپ کا, پیٹ ہمارا اندر کی طرف ہونا چاہیے, دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت دوبارہ اپنی نارمل حالت میں آ جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ مشکل اسٹیپس تھے, ٹپیکل تھے, ان کو آپ نے دیکھا ہوگا اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے, اسی طرح انجام دینے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیں یہ ورزش ایسی ہے کہ اگر آپ غلط انجام دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی کمر کو نقصان پہنچے, اچھی طرح ورزش کو انجام دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.
جی ناظرین, خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں نے ورزش کر لی, فٹ فٹ ہو گئے. اب جیسے کہ حسن نے کہا تھا کہ اب وقت ہے کہ ہم روحانی طور پر آپ لوگوں کو تیار کریں اور فٹ فٹ کریں, تو ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان جو اسٹوڈیو میں جنہوں نے آنا تھا, پروفیسر افتخار حسین عارف ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں سر آپ کی خدمت.
میں بھی سلام عرض کرتا ہوں پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں اور خوش آمدید کہتا ہوں. صبح کو میں اس وقت صبح کو ہم لوگ آپ کو لے آئے, معذرت خواہ بھی ہوں, بہرحال آپ پریشان ہوئے ہوں گے.
معذرت خواہ بالکل نہ ہوں, اس لیے کہ ہم لوگ تو صبح خیز ہیں اور بہت اول وقت اٹھ جاتے ہیں بوجو, اور ظاہر دفتر کی تیاری ہوتی ہے. تو
بہرحال آپ کی روٹین جو ہے آپ کی دفتر جانے کی, ای سی او کا آفس جہاں آپ نے سنبھالا ہوا ہے, اس میں سے آپ نے وقت نکالا, ہمارے لیے بہت شکریہ.
یہاں پہ ناظرین بہت ہی یعنی بہت زیادہ تو نہیں ہے, بہرحال جتنی میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 12 کتابیں اس وقت پروفیسر افتخار عارف کے یہاں پر موجود ہیں, آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں, اور یہ شاید ان کتابوں کے بہت ہی ایک مختصر سا حصہ ہے جو ہم لوگ یہاں پر لا پائے ہیں. افتخار عارف صاحب, بہرحال کب سے آپ نے یہ کام شروع کیا؟ ایک افتخار عارف جو پیدا ہوا تھا اور آج کے افتخار عارف میں فرق کیا ہے, آپ یہ ہم لوگوں کو بتا دیجیے.
میں لکھنؤ میں پیدا ہوا تھا اور ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا, بہت ہی پسماندہ, اور میرے جو والد تھے انہوں نے بہت ساری شادیاں کر رکھی تھیں, چنانچہ مجھے میری پرورش زیادہ تر میرے نانا نے کی جو میرے سوتیلے نانا تھے.
صحیح.
اور انہوں نے مجھ کو بہت ہی شفقت سے پالا بھی اور میری تعلیم وغیرہ کا بندوبست کیا, تو جو لکھنؤ تھا اس وقت کا اس کا اندازہ گفتگو سے نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی اس وقت لکھنؤ جائے تو اسے شاید یہ خیال نہ آئے کہ یہی لکھنؤ آج سے 40-30 برس پیشتر کیسا تھا. وہاں بہت بڑے بڑے عالم موجود تھے, سید علی نقی صاحب قبلہ, محسن نواب صاحب قبلہ, حضرت ناصر الملت کے دونوں صاحبزادے نصیر الملت اور سید الملت, کلب حسین صاحب قبلہ اور کلب عابد صاحب زمانے میں, پھر ملا محمد طاہر صاحب, ملا طاہر مولانا طاہر جلولی صاحب اہل تشیعوں میں, اور ادھر مولانا حب الحسن علی ندوی صاحب, اور سمجھیے منظور نعمانی صاحب, یہ جو ندوۃ العلماء کے, پھر ہمارے ہاشم انصاری صاحب اور رضا انصاری صاحب, صبغت اللہ صاحب, یہ فرنگی محل کا جو خان وادہ تھا اس کے لوگ, یعنی سمجھیے کہ دنیا کی تاریخ میں بہت تھوڑے سے وقت میں ایک بہت بڑی تہذیب اگر آپ دیکھنا چاہتے تو وہ شرر نے بالکل صحیح لکھا تھا کہ مشرقی تہذیب کا اور تمدن کا آخری نمونہ جو تھا وہ لکھنؤ تھا. اپنی نشست و برخاست میں نہایت اچھے گانے والے اور ساز بجانے والے اور سمجھیے پڑھنے والے اور شاعر, اور شاعروں کو تو کیا کہیے آپ, یعنی میر سے لے کر اور یگانہ تک کیسے بڑے بڑے شاعر, آتش اور ناسخ اور مصفی اور انشار, انیس اور دبیر اور مونے سرونس اور سلیس اور پیارے صاحب رشید, آرزو صاحب, یگانہ, صفی صاحب, سرائے صاحب, میرے زمانے میں ایک بڑی فضا تھی. تو جب میں پیدا ہوا تو پاکستان, جب میں نے ہوش سنبھالا تو پاکستان بن چکا تھا, اور بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ چلے گئے تھے پاکستان, بہت سے لوگ وہاں رہ گئے تھے. اچھا, جو لوگ چلے گئے تھے ان کے کتب خانے اور ان کی کتابیں اور چیزیں جو تھیں وہ بازار میں فروخت ہو رہی ہوتی تھیں. ایک بازار وہاں کا ہے نخاس, وہاں پر پرانا سامان بکتا ہے. تو میرے نانا جو تھے وہ وہاں جاتے تھے اتوار کے روز, اور سمجھیے تول کر لے آتے تھے. ان کو یہ اندازہ تھا کہ مجھے بیت بازی میں دلچسپی ہے, تو وہ بیت بازی کے لیے دیوان خرید کے شعرا کے لے آتے تھے. پرانے زمانے میں جو لکھنؤ میں مشاعرے ہوتے تھے ترہی, اس کے گلدستے کہتے, گلدستے چھپتے تھے, یعنی ایک مشاعرے میں جتنی طرح پہ غزلیں پڑھی گئیں وہ سب یکجا کر کے گلدستے کی شکل میں شائع کر دی گئیں. چنانچہ وہ مات دینے کے لیے بیت بازی میں وہ بہت کام آتے تھے کہ ایک ہی لفظ پر آپ توڑے جاتے تھے شعر وغیرہ, تو وہ لے آتے تھے. اور اس زمانے میں کچھ پینسلیں ہوتی تھیں جو ایک طرف سے سرخ ہوتی تھیں, ایک طرف سے نیلی ہوتی تھیں, اس سے وہ دن بھر نشان لگاتے رہتے تھے کہ یہ کا شعر اور یہ الف کا شعر اور قاف کا شعر, اچھا شعر, برا شعر. تو وہ اس بچپن سے ہی مجھ کو یعنی شاعری کی طرف میری طبیعت راغب ہوئی. پھر جہاں پر میں رہتا تھا میرے بائیں طرف, یعنی میں اب بھی میرے دو بھائی دو بہنیں وہاں ہیں, تو وہ یعنی اس طرف کو فرنگی محل ہے اور وہاں سب علماء رہتے ہیں, اور اس طرف کو خانواد اجتہاد رہتا ہے, کلب حسین ثاقب اللہ, اور آج کل ہمارے بہت ہی عالم دین ہمارے کلب صادق صاحب, وہ میرے دوست, تو میں ان کو نہیں کہتا, میرے کرم فرما ہیں, میرے ساتھ پڑھے ہوئے بھی ہیں, وہ بالکل میرے گھر کے قریب رہتے ہیں. کلب جواد میاں ہمارے, ہم کلب عارف صاحب قبلہ کے صاحبزادے, وہ ادھر رہتے ہیں. اور میرے گھر کی چھتیں جو تھیں, ایسے تھا جوہری محلے میں, وہ سوداگر کے اضا خانے سے ملتا تھا, تو وہاں جایا کرتے تھے, علی نقی ثاقب اللہ وہاں مجلس میں پڑھتے تھے. تو دوسرے دو بڑے خانقاہیں تھیں لکھنؤ میں, ایک حضرت شامینہ کی خانقاہ تھی, اور وہ مخدوم شیخ سارنگ رحمہ کے سلسلے سے تھے, اور دوسرے شاہ عبد الرحمن سندھی موحد, جو میرے یعنی دیوڑی آغا میر کے قریب, ان کے جو ماننے والے تھے وہ رحمانی کہلاتے تھے. بر صغیر میں وحدت الوجود کے سب سے بڑے آدمی ان کو سمجھا جاتا تھا, اور وحدت الوجود پر جو سب سے اہم کتاب بر صغیر میں لکھی گئی وہ انہوں نے لکھی, اس کا نام تھا کلمۃ الحق, اور وہاں محفل سماع کا اہتمام ان دونوں خانقاہوں میں ہوتا تھا, تو ہم محفل سماع میں بھی جاتے تھے. اچھا, اب نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف مجلسیں ہو رہی ہوتی تھیں, ایک طرف یہ سماع کی محفلیں ہوتی تھیں. ایام اعضا میں یہ جو آپ آج کل ایک پاکستان کے ایک بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ, بہت مشہور ہیں, ضمیر اختر نقوی صاحب, ये मेरे हम मुझसे ज़रा छोटे हैं, इनके बड़े भाई मेरे साथ पढ़ते थे, तो मैं और रमी मियाँ जितनी मजलिसें होती थी सुबह को उठे और जैसे 9 बजे के करीब वफराम आपके अदा खाने में चले गए, वहाँ कलबे हुसैन साहब का पढ़ते थे, वहाँ से निकले और चले गए सामने सादात वजीफ़ अंजुमन सादात मोमिनीन का एक इदारा था, उसमें 9 तस्नीफ़ मरसियों की मजलिस होती थी, वो हमने सुनी। मेरी फूफी का घर पीछे था, मैं वहाँ चला जाता था। उसके बाद निकली और नाज़मिया में आ गए और वहाँ मोहसिन आफ साहब को पढ़ते थे, वो मजलिस की। और अब हम सुपहर को घर वापस आए, घर आके उस ज़माने में अय्याम अज़ा में घरों में खाना शायद उस तरह से एहतमाम से नहीं होता था, तो जो नेमत खाने हमारे यहाँ फ्रिज वगैरह तो नहीं था हमारे पस मंज़र में, तो वो नेमत खानों में जो तबर्रुक मिलता था वो रखा हुआ होता था, तो कभी खमीरी रोटी और उसमें लगा हुआ ज़रा से 2 कबाब या यही कि कोई थोड़ी सी प्याज या कोई और नमक पारे या शक्कर पारे रखे हुए होते, वो खाया और पानी पिया। और महल्ले की जो मजलिसें होती थीं वो कि शाम को रायसा महमूदाबाद के यहाँ इकबाल मंजिल में एक मजलिस होती थी, वो पढ़ते थे करबे हुसैन साहब का, उसमें गए। उसके बराबर में डिप्टी मोहम्मद अजीम साहब का जहाना था, उसमें मोहसिन आसा पढ़ते थे, वहाँ गए। और सबसे आखिरी मजलिस में नए नए आए थे अल्लामा गुलाम अस्करी साहबुल्ला फारिग होकर, वो मुश्किल थे और तबलीगी मजलिसें पढ़ते थे, लखनऊ के मिजाज से ज़रा मुख्तलिफ थे वो, और मगर मुझको वो बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए कि वो नमाज की और रोज़े की तलकिन करते, और आम तौर पर जो मजलिसों में उस ज़माने में नहीं होता था वो पढ़ते थे। बाद में वो जो हमारे महल्ले में ही मदरसतुल वाइज़ीन एक बहुत बड़ा इदारा था, इब्न सन्नौ नहरवी साहब का उसके सरबरा थे, उनके साहबजादे जो थे शबीर सन्नौ नहरवी वो मेरे उस्ताद भी थे, और सदर शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो हुए, और बहुत ही मुझसे शफ़क़त फरमाते थे, मेरे ट्यूटोरियल टीचर भी थे, उन्होंने मेरी बड़ी तरबियत की। बचपन में मेरे एक दोस्त थे जो आजकल बहुत मशहूर जाकिर भी हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक, और हम दोनों, हमारी वालिदा उनको मुझसे शायद ज़्यादा चाहती थी, और अशफाक मियाँ और उनके जो बड़े भाई हैं मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर अथहर साहब, अथहर भाई ने मुझको फ़ारसी पढ़ाई है, घर पे भी मुझे फ़ारसी पढ़ाई है, उनके साहबजादे उनके जो वालिद थे मुल्ला ताहिर साहब, बहुत ही मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर साहब बहुत ही आलिम आदमी थे। मैं जो अंगूठी पहनता हूँ आमतौर पर वो अशफाक मियाँ की है, जो उनके ख़ानदान में चली आ रही है, और अशफाक को शेर कहते देखकर मुझे भी तुकबंदी करना आ गई। तो जो मेरी पहली गज़ल छपी है वो जुबली स्कूल, एक जुबली कॉलेज वहाँ का एक अच्छा कॉलेज था, 2 अच्छे कॉलेज थे, एक लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज और एक जुबली कॉलेज, तो इन दोनों कॉलेजों में जो दाखले होते थे 6वीं जमात में वो भी इम्तिहान लेने, अब तो होते हैं हर जगह इम्तिहान मगर उस ज़माने में नहीं होते थे, वो इम्तिहान लेकर दाखले होते थे, तो वहाँ मेरा इम्तिहान हुआ। मैं 4वीं जमात में पढ़ता था पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में, मुत्तकी साहब उसके प्रिंसिपल थे, कहते वाले जनाब के यहाँ वो मदरस स्कूल था, ये गाना के घर के बिल्कुल समझिए मुत्तसिल कटरा बुतरा खास, तो वो उसमें मैं 4वीं जमात में मैं गया, और मेरे उस्ताद जो थे मुसफ़ हुसैन साहब उन्होंने मुझे बिठा दिया और मैं पास हो गया और मैं चला गया 6वीं जमात में। अब वहाँ गया तो मैंने कुछ 7वीं जमात में जब मैं था तो मेरी ये गज़ल چھپی، اس پہ گورنمنٹ ڈگری کالج کی جو میگزین ہے اس پہ لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم. بہت ہی خراب کر دیں.
اچھا ہم یہاں پہ گفتگو اپنی روکتے ہیں اور خرم چلیں بریک لیں،
تھوڑا چھوٹا سا ہم وقفہ لیں گے افتخار صاحب اگر آپ اجازت دیں. انشاءاللہ گفتگو بہت مزیدار قسم کی آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور آگے بھی بڑھائیں گے ہم لوگ. اور جی ناظرین پروفیسر افتخار حسین عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، انشاءاللہ ہم سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین افتخار عارف صاحب یہاں پر ہیں. ایک اور جو وجہ ہے ہم لوگوں نے یعنی بہرحال انہوں نے یعنی ہم لوگوں کو عزت بخشی ہے اور یہاں تشریف لائے ہیں وہ یہ کہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے، تو آپ کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس مناسبت سے. اور بہرحال اس میں یہ ہے کہ خواتین، کہا جاتا ہے کہ خواتین سے ان کی عمر اور مردوں سے ان کی تنخواہ اور عمر نہیں پوچھنی چاہیے، تو بہرحال ہم اس لیے ہم عمر نہیں پوچھیں گے افتخار عارف صاحب سے. خرم بھائی ہمارے کچھ اشارہ کر رہے ہیں وہاں پر.
بالکل جی، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اور بالکل یہی وجہ تھی کہ ہم نے آج خاص طور پہ اسپیشل پروگرام پروفیسر افتخار حسین عارف کی خدمت میں رکھا. میں یہاں پر تھوڑا سا کچھ پروفیسر صاحب کی مختلف اداروں میں سربراہی کی پروفیسر صاحب نے ان اداروں کی طرف تھوڑا اشارہ کریں گے اور پروفیسر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا وہاں وقت جو تھا وہ کیسا گزرا اور کیا ضروریات کیا خدمات تھیں جو وہاں پر انہیں انجام دی. نیشنل لینگویج اتھارٹی جس کو نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ یا ادارے فروغ قومی زبان بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر پروفیسر صاحب بہرحال سربراہی کی اس ادارے کی. اور اس ادارے کے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ 1979 میں اس کو بنایا گیا اردو زبان کی پروموشن کے لیے اس کو بنایا گیا، اور بہت سی اس زمانے میں اس ادارے نے کتابیں مختلف زبانوں سے خاص طور پہ انگریزی سے بہت سی جو کتابیں تھیں اس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں. اور اس کے علاوہ بہرحال اب اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس ادارے کو ایک ڈپارٹمنٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور ڈپارٹمنٹ یہ ہے منسٹری آف نیشنل ہیریٹیج اور انٹیگریشن کا ایک ڈپارٹمنٹ بہرحال بنا دیا جا چکا. چلتے ہیں پروفیسر افتخار حسین عارف کی طرف اور پوچھتے ہیں ان سے کہ اس ادارے کی کیا ضروریات تھیں جو انہوں نے پوری کی. جی پروفیسر صاحب،
دستور پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ سرکاری زبان بنا دی جائے گی چند برسوں میں.
ٹھیک،
اس کے سلسلے میں اس دستوری ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے یہ ادارہ قائم کیا گیا. اس کا نام تھا مقتدرہ قومی زبان، اور سب سے پہلے سربراہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ملک کے جو مایہ ناز مورخ تھے وہ تھے. اشتیاق حسین قریشی صاحب کے بعد وحید قریشی صاحب اس کے سربراہ ہوئے، اس کے بعد جمیل جالبی صاحب اس کے سربراہ ہوئے، اس کے بعد میں نے اس میں کام کیا. میرے بعد پروفیسر فتح محمد ملک رہے، اس کے بعد پھر میں اس کا سربراہ ہوا. میں بیچ میں کوئی 9-10 برس اکادمی ادبیات پاکستان کا سربراہ ہو گیا تھا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے یہاں فرہنگستان زبان و ادب ایران ہے، ہمارے دوست اور کرم فرما ڈاکٹر حداد عادل جس کے سربراہ ہیں، بلکہ وہ اس حیثیت سے ہمارے مہمان کے طور پر تشریف بھی لائے اور وہ پاکستان میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، خاص طور پر اقبال پر جو ان کا کام ہے. پھر ان کی ایک کتاب ہم نے چھاپی تھی فرہنگ برہنگی، اور برہنگی یا فرہنگ جو فارسی میں ان کی کتاب ہے. تو میں نے اس زمانے میں اس میں میرے زمانے میں کچھ بہت سے کام اس میں ہوئے، جس میں بعض ڈکشنریاں ہم نے بنائیں، ایک فرہنگ مشترک بنائی. پھر ہم نے پاکستان میں جو دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں ان کی تاریخ، ان کی زبانوں کی تاریخ، ان کے ادب کی تاریخ ہم نے لکھوائی، پاکستان کی لوگ داستانیں چھاپیں. پھر ایک ہم نے کام کیا تھا ترجمے کا، دار الترجمہ قائم کیا، اور جو دنیا کی بڑی کتابیں ہیں، سمجھیے 50 کتابیں، گریٹ بکس جن کو کہتے ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں ہم نے کرایا. یہ ایک بہت ہی ایسا وقعی کام تھا کہ جس کی بڑی پذیرائی ہوئی. پھر پاکستان کی تاریخ پر پاکستان کی تہذیبی، پھر ہم نے ایک فرہنگ چھاپی، فرہنگ مشترک، پھر اردو کا پہلا تھسارس ہم نے چھاپا، پھر ایک ہم نے تلفظ شان الحق حقی صاحب کی کتاب کی لغت تھی فرہنگ تلفظ، تو بہت ساری کتابیں چھاپی اور سمجھیے کہ وہ بیش 8-9 برس کے عرصے میں، 10 برس کے عرصے میں بہت کام ہوا وہاں، اور لیکن ابھی تک اردو سرکاری زبان نہیں بن سکی، یہ ایک المیہ ہے، اور اس کا سبب کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے مفادات انگریزی سے وابستہ ہیں، اور ایک طرح سے جو ہم جس کو کہتے ہیں لسانی سامراجیت، لنگوسٹک امپیریلزم، ساری دنیا میں غلبہ ہوتا جاتا ہے اور انگریزی کا، تو ہم میرا یہ خیال ہے کہ انگریزی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، انگریزی کے چلن کو اہم بھی ہونا چاہیے، اس پہ دسترس بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو جدید علوم ہیں اگر ان کا حصول ہونا ہے تو پھر اس کے لیے انگریزی پڑھنی ضروری ہے، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی قومی زبان سے صرف نظر کریں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ دنیا میں کسی اور جگہ اپنی زبان پر اتنا فخر نہیں کیا جاتا جتنا ایران میں کیا جاتا ہے، اور ایران میں زبان کے حوالے سے جتنا کام ہوا ہے، جتنے تراجم ہوئے ہیں، آپ دیکھیے ایک ایک کتاب کے کئی کئی تراجم میری نظر سے گزرے، اور جو علوم ہیں سائنسی علوم سے لے کر کمپیوٹر سائنس سے لے کر ہیومینٹیز تک، یہ جو علوم انسانی، ان میں سماجی علوم میں، ان سب کی جو امہات کتب جنہیں کہتے ہیں، ان سب کے تراجم، فلاسفہ کے تراجم، کئی کئی طرح کے تراجم یہاں موجود ہیں، تو آدمی اگر اپنی زبان سے کٹ جائے تو اس سے بڑا نقصان نہیں ہوتا، اور فرہنگ سے جو قومیں جڑی نہیں رہتی، رہبر معظم نے پچھلے برس یا غالباً اسی برس کے شروع میں ایک بات یہ کہی تھی کہ اقتصادیات بہت اہم ہیں، ہماری زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، مگر فرہنگ جو ہے اس سے صرف نظر کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی، اور فرہنگ پر بھی کی اہمیت اور اس کی حیثیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے فرہنگ کی حفاظت کوئی اور نہیں کرے گا، آپ ہی کو اپنے فرہنگ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کی ترویج بھی کرنی ہے، اس کو رواج بھی دینا ہے۔
پروفیسر صاحب، ایک سوال ہے خرم، یعنی ایک بہت ہی یعنی نامانوس تو دور کی بات ہے، کافی یعنی ہم لوگ بھی سنبھل کے یعنی جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں، کیونکہ آپ اس ماحول سے واقف ہیں، آپ کا ایک بہت ہی مشہور شو تھا جو کل رات ہی کو اپنے والد صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے، کیا وہ صرف ایک شوق کے طور پر آپ نے پیش کیا تھا یا اسی مقصد کو یعنی اردو زبان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے وہ شو شروع کیا تھا؟
اصل میں سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ملازمت نہیں مل رہی تھی، جب ہم پاکستان آئے تو ہم ماسٹرز کر کے آئے تھے لکھنؤ یونیورسٹی سے، اور اب جناب ہم معاش کی تلاش میں تھے، تو ہمارے دوست تھے یاور مہدی، ابھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے، وہ ہم کو ریڈیو لے گئے، اور ہم 22 برس کے تھے جب ہم آئے تھے یہاں، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں آڈیشن ہو رہا ہے اور تم بھی آڈیشن دے دو، خیر وہ انہوں نے ہم نے آڈیشن دیا، اور پہلے آڈیشن کے وقت مشہود احمد صاحب، مشہور اور بدر زما صاحب، سب لوگ موجود تھے، یاور بھائی اور مبارک زما صاحب، تو عبید اللہ بیگ پیش تھے، تو میری آواز تو شاید خراب نہیں تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتنی دور مائک رکھنا ہے، کتنی دور، تو میری سانس کی آواز اس میں آ رہی تھی. دوسرے یہ کہ میرے خالو تھے شکیل احمد صاحب جو میری بہن کے خسر بھی تھے, تو وہ ان کی نادانستہ طور پر میں نے ان کی نقل سی کی, تو مجھ سے کہا مشہود بھائی نے شاہد احمد دہلوی کے ساتھ لادے کہ افتخار ان کو سب لوگ شکیل احمد کو ریڈیو میں دادا کہتے, تو انہوں نے دادا کی طرح تو کوئی قیامت تک نہیں پڑھ سکتے تم, تو انہوں نے تمہاری آواز ویسی ہے تو تم اپنی آواز میں پڑھو. تو میں جب آپ کی عمر کا تھا اور آل انڈیا ریڈیو سنتا تھا تو ایک صاحب ہوتے تھے وہ ہندی کی خبریں پڑھتے تھے, غالباً ان کا نام تھا دیوکی نندن پانڈے, اور تو وہ آکاش وانی لکھنؤ الہ آباد ہے. اب آپ دیوکی نندن پانڈے سے ہندی میں سماچار سنیے. تو میں نے بالکل پھر ان کی طرح سے خبریں پڑھی اور میں ہو گیا. اب جناب والا اس زمانے میں ایک بلیٹن پڑھنے کے 10 روپے ملتے تھے, اور اگر میں ترجمہ بھی کروں تو اس کے 10 روپے اضافی ملتے تھے. ابھی تھوڑے دن ہوئے تھے کہ میرے بلیٹن بڑھا دیے گئے, اور سلیم گیلانی صاحب میرے ایک محسن تھے جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے ریڈیو پاکستان کے, انہوں نے بڑی شفقت کی, اور انہوں نے مجھے وہ جب ملک میں ٹی وی آ رہا تھا تو مجھ کو ٹی وی لے گئے, اور میں اور عبید اللہ بیگ صاحب اور قریش پور مرحوم ہم تینوں آدمیوں کو وہ اسلم اظہر صاحب پاس لے گئے. ان کا کہ یہ تین لڑکے جو ہیں یہ فراغت کے وقت کسوٹی کرتے رہتے ہیں, ہر وقت کھیل کھیلتے رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ٹی وی پہ پیش کیا جائے تو یہ بہت کامیاب ہوگا. اسلم اظہر صاحب نے ہمارا ایک طرح سے امتحان لیا اور ہم اس میں سرخرو ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا تو پرسوں سے یہ پروگرام شروع ہے, اور انہوں نے پرسوں سے شروع کر دیا. اور جب وہ پروگرام شروع ہوا تو پہلے تو بڑے اس پہ ہوا کہ یہ جو افتخار عارف انگوٹھی گھماتے ہیں تو اس میں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں, یہ ادھر شیشہ لگا ہوا ہے, اور عبید اللہ بیگ جب بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہیں تو کوئی اشارہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مگر 10-12 پروگراموں کے بعد اس قدر کامیاب وہ پروگرام تھا کہ آج سمجھیے اس بات کو 50 برس ہونے آتے ہیں اور لوگ بھولے نہیں, جدھر سے گزرتے ہیں آج بھی وہ ہم سے پوچھتے ہیں, اور اسی حساب سے اب ہماری چھوٹی سی عمر میں سمجھیے پہلی دفعہ ایک انگریزی کا رسالہ تھا الیسٹریٹڈ ویکلی آف پاکستان, اور جاوید بخاری صاحب اس کے ایڈیٹر تھے, اور بعد میں ہماری دوست تھیں حنا حبیب, وہ میرے پاس تشریف لائیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک اصطلاح وضع کی ٹی وی ٹوئنز, اور پہلی دفعہ کسی ٹی وی کے شخص کی گویا سر ورق پر انگریزی کے رسالے میں تصویر شائع ہوئی, تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عبید اللہ بیگ, پہلے لکھا ہوا تھا افتخار عارف میرڈ 23 ود اے ڈاٹر اینڈ عبید اللہ بیگ 31 ان میرڈ. وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے. مگر دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اور وہ جب عزت دیتے ہیں اور کسی سے انہیں پوچھنا تو ہوتا نہیں ہے, بس عزت دے دیتے ہیں. جی ہاں, جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ہدایت فرماتے ہیں.
میں خرم ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور میرے خیال میں وقت بھی ہم لوگوں کے پاس زیادہ نہیں ہے.
سوالات معذرت کے سوالات تو میرے پاس بہت زیادہ تھے, لیکن وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے, میں صرف یہ ایک طرح سے اشارہ کرتا جاؤں جہاں پر پروفیسر افتخار حسین عارف صاحب نے بہرحال اپنی خدمات انجام دی ہیں. جلدی سے اشارہ کروں گا, بعد میں آپ لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی. چیئرمین نیشنل لینگویج اتھارٹی کے بارے میں جو ہے پروفیسر صاحب نے خود ہی بات کی, چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے بہرحال وہاں پر بھی سربراہی کے خدمات انجام دی آپ نے, چیئرمین نیشنل لینگویج اتھارٹی, دوبارہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسکالرز اینڈ رائٹرز فاؤنڈیشن, ڈائریکٹر جنرل اس پر ایگزیکٹو انچارج اردو مرکز, और पब्लिक रिलेशन बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स लंदन, सीनियर प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट एडिटर पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन कराची सेंटर, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, एक्सटर्नल सर्विस हिंदी एंड यूके सर्विस। अगर मैंने कोई गलती की हो तो इफ्तिखार साहब माजरत के साथ। और उसके अलावा मैं जल्दी से इस तरफ भी इशारा कर दूँ, बहरहाल इफ्तिखार साहब से भी इससे बात करें, इस बारे में बात करेंगे। जो अवार्ड्स इफ्तिखार साहब को मिले उसमें जो है हिलाल इम्तियाज़ 2005 में आपको मिला, सितारे इम्तियाज़ 1999 में, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1989 में, और फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिला 1988 में इंडिया में, और नेशनल हिजरा अवार्ड मिला आपको, इलामा इकबाल अवार्ड फॉर पोइट्री आपको मिला, और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिश्चियन सिटीज़न फोरम अवार्ड आपको मिला, ख्वाजा फरीद अवार्ड आपको दिया गया, और निशान सिपास 2007 में आपको दिया गया। और बहरहाल ये पूरी एक लिस्ट है, मैं इसको पढ़ना लग जाऊँ तो बहुत देर हो जाएगी। चलते हैं एक छोटा सा हम लोगों ने वक्फा लेना है, और उसके बाद दोबारा नाज़रीन आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और दोबारा चलेंगे प्रोफेसर इफ्तिखार हुसैन आरिफ की तरफ ताकि वो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें।
जी नाज़रीन, बात हुई तो इज़्ज़त मन तशा की, यानी खुदा जिसको चाहे इज्जत बख्शता है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए उस इज्जत को आदमी को ख़ुद में भी यानी कुछ होना चाहिए, ख़ास चीज़ें होनी चाहिए कि खुदा फिर इज्जत बख्शे इंसान को। यकीनन प्रोफेसर साहब में वो नुकात मौजूद थे, तब खुदा ने मज़ीद उनको इज़्ज़त बख्शी। प्रोफेसर साहब बहरहाल तीन मिनट हैं हम लोग के पास दरकुल, और मजमू तौर पर तो आप अपने अशआर से अगर हमारे प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहें तो।
बड़ी मेहरबानी आपकी। और एक नज़्म है जो मैंने लिखी थी, दिन हुए बहुत, अभी कुछ दिन लगेंगे, ये गाई भी गई है। महनाज एक हमारी सिंगर थी, उन्होंने ये गाई किसी टेलीविज़न की सीरीज़ में, ये बैकग्राउंड के तौर पर चलती थी। अभी कुछ दिन लगेंगे, दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे, दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे, जहाँ रंग के सारे खसोखाशात सब सर्व सनोवर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे, थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा घर बनते बनते रह गया है, वो एक घर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। मगर अब दिन ही कितने रह गए हैं, मगर अब दिन ही कितने रह गए हैं, किसी दिन दिल की लौह मंतज़र पर रात उतरेगी मेरी बेनूर आँखों के खजाने में, मेरी बेनूर आँखों में ख्वाब कर देगी, मुझे भी ख्वाब में तब्दील कर देगी, अभी कुछ दिन लगेंगे, दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे, थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा घर बनते बनते रह गया है, वो एक घर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे।
सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बेहतरीन नशार आपने अपने पेश किए। बहरहाल यानी हम लोग इतनी मुद्दत में नाज़रीन वाकई इफ्तिखार आरिफ साहब को यानी उनके हकीकत को पेश नहीं कर सकते यकीनन। और बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर साहब आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त मैं बताता चलूं कि प्रोफेसर साहब ECO जो ममालिक हैं उनके सकाफ़ती मरकज़ के इस वक्त सरबराह हैं, और तेहरान में इस मरकज़ का दफ्तर है तो यहाँ पर ही तशरीफ़ ये रखते हैं। और बहरहाल हम लोग हर चंद मुद्दत में
कोशिश
करते हैं कि जहाँ तक हो सके उनसे इस्तेफादा करें। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
बड़ी मेहरबानी, बहुत करम आपने बख्शी, और हमेशा मुझे जो स्टूडियो में आकर, चाहे वो रेडियो का स्टूडियो हो या टेलीविज़न का स्टूडियो हो, जब मैं यहाँ आता हूँ तो ज़रा सी देर को बिल्कुल सब चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए कि मुझे वो दिन याद आते हैं जब आपकी उम्रों में हम वहाँ गए थे, और ये कि अज़ीज़ थे हमें नौ वारदाने कूचा इश्क, अज़ीज़ थे हमें नौ वारदाने कूचा इश्क, सो पीछे हटते गए रास्ता दिए गए हम, اللہ آپ لوگوں کو سرخرو کرے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین بہرحال یہ تھا آج کا ہم لوگوں کا پروگرام. یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, ہم لوگ بہت محظوظ ہوئے. یقیناً آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت ہے, کل کا بتا دوں.
میں صرف جو ہے جی بالکل پرسوں کے دن کا بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر خدیجہ اقبال انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گی, اور ابو علی سینا کے شخصیت کے بارے میں وہ گفتگو ہمارے ساتھ کریں گی. ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. اور اگلے ہفتے کا ہمارا موضوع بھی رہے گا لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت میں جو فرق ہوتا ہے, اس سلسلے میں انشاءاللہ پورا ہفتہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارا ساتھ دیجیے گا, اور
اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا
حافظ.